محترم بھائیوں, بزرگوں, عزیزوں, کئی دنوں سے, کئی ہفتوں سے, بلکہ کئی ہفتوں سے حج کے سلسلے میں آپ سے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کے حج کو قبول فرمائے, جو حج میں نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, حج کی برکتوں سے, اس کی منفعتوں سے پوری امت کو مالا مال فرمائے اور پوری امت کی مغفرت فرمائے. حج اس پر فرض ہو جائے. بہت سے لوگ آج معاشرے میں ایسے ہیں, استطاعت موجود ہے اور روپیہ پیسہ بھی موجود ہے, سامان سفر بھی موجود ہے اور پورا انتظام ہے, حج میں جانے کے لیے پیسے موجود ہیں, مگر کریں گے جائیں گے کہتے ہی وقت چلا جاتا ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے. حج جو ہے بڑھاپے میں کرنے کی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے بڑھاپے میں, جب بوڑھا ہو جاؤں گا, آدھا کمزور ہو جائیں گے اور تب آخر میں اللہ سے مغفرت کروا کر جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیو بزرگ عزیزو. اللہ کے رسول نے فرمایا, جس کو جو حج کرنے کیا جس کو قدرت ہو اور جانے کے لیے سہولت اس کے پاس موجود ہو, سواری کا انتظام ہو, کھانے پینے کا انتظام ہو, اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہو کہ وہ جا کر حج کو جا کر آ سکے, تو آپ نے فرمایا فلیتعجل, اسے چاہیے کہ حج جلدی کر لے. آدمی جوانی میں تمام اعمال کو, تمام مناسب کو, طواف کو, سعی کو, احرام کو اور باقی اتنے اعمال ہیں چستی سے اور تنومندی سے کر سکتا ہے. بوڑھا ہونے کے بعد لمبا طواف بھی نہیں کر سکتا, سعی بھی کرنے میں چستی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اپنے دیکھے ہوں گے کہ کرسیوں پر بٹھا کر لوگ گھسیٹتے ہیں اور کس کو لوگ اٹھا کر بھی گھومتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں بڑے بھائی, اللہ کے رسول نے فرمایا قیام رض المریض, آدمی اچھا خاصا ہے, سوچا ہے کروں گا, بیمار ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیر چلا گیا, ہاتھ چلا گیا اور پھر ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کے بعد پھر وہ حج نہیں کر سکتا, پھر دوسروں سے کروانا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سوچتا ہے حج کروں گا اور سوچتے موت آ جاتی ہے اور حج نہیں کر پاتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے گھر بنوا لیں گے بعد میں حج کریں گے, پہلے بیٹیوں کی شادیاں کر لیں گے بعد میں حج کر لیں گے, یہ درست نہیں ہے. سمجھ لیجئے, حج آپ کے پاس حج کا پیسہ موجود ہو, گھر ہو کہ نہ ہو, بچوں کی شادیاں ہوئی ہوں کہ نہ ہوئی ہوں, آپ کے پاس حج کا کی رقم مہیا ہے, جانے کی سہولت موجود ہے اور آپ نے اپنا نام حج میں داخل کر دیا اور آپ کا نام قرآن میں نکل آیا, تو آپ کے پھر حج پہ جانا ضروری ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے باپ کو کرا لوں, ماں کو کرا لوں. بہت بڑی طاقت ہے, آپ اپنے ابا کو بھی حج کرائیے, اپنی امی کو بھی حج کرائیے, لیکن آپ پر حج فرض ہو رہے, آپ حج کے پیسے کے مالک ہو رہے, تو باپ کا حج آپ پر فرض نہیں ہے, ماں کا حج کرانا آپ پر فرض نہیں ہے, آپ کا حج آپ پر فرض ہے. جیسے آدمی یوں سوچے نماز فرض ہے, نماز فرض ہو گئی, نماز فرض ہے, باپ میں پڑھ لیتا ہوں اور میرا پاپا ابا پڑھ لیں گے, گھر بنا لوں گا, فلاں کام کر لوں گا. نہیں, آج آپ پر جو چیز فرض ہو گئی, ابا نے کی ہو نہ کی ہو, ضرور کرائی, اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں. باپ کو حج کرانا, ماں کو حج کرانا بہت بڑی سعادت ہے, لیکن یہ ہے کہ باپ نے حج نہیں کیا ہے تو جب تک میں باپ حج نہ کر رہے میں حج نہیں کرتا, ماں حج نہیں کر رہی میں حج نہیں کرتا, یہ درست نہیں ہے. مکان نہیں بنوا لیا ہوں, اب حج نہیں کرتا, جب مکان بن جائے گا تو حج کروں گا. بیٹیوں کی شادی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں, اب حج کروں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے, لہذا میں پہلے بیٹیوں کی شادی کر لیتا ہوں بعد میں حج کو جاؤں گا, یہ سب درست نہیں ہے. آپ کے پاس حج کی رقم اتنی, آپ مالک ہیں, آپ پر حج کرنا فرض ہے. آپ کو بیماری لائق ہو گئی, اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, بیماری بغیر بتائے آتی ہے, موت بھی بغیر بتائے آتی ہے. بیماری بتا کر نہیں آتی, موت بتا کر نہیں آتی. آدمی آنند فانند چلا جاتا ہے اور اس کے ذمے حج رہ جاتا ہے. ہاں ایک بات چلتے چلتے بتا دوں, اگر آپ کے ذمے قرض ہے, یاد رکھیے قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے. آپ پر اگر حج آپ پر اگر قرض ہے پہلے قرض ادا کیجیے بعد میں حج کو جائیے. ایک قرض ایسی چیز ہے کہ آپ قرض رکھ کر آپ حج کو نہ جائیں, اس کو دینا ہے اس کو دینا ہے اس کو دینا ہے سب کو دینا باقی ہے, معلوم ہے کہ صاحب حج کو نکل رہے ہیں. نہیں, درست نہیں ہے. پہلے اپنا قرضہ ادا کیجیے. قرضہ ایسی چیز ہے, آج معاشرے میں عجیب معاشرے کا حال ہو گیا ہے. کیا عرض کروں آپ سے, لوگ قرضہ لیتے ہیں دینے کی نیت ہی نہیں ہے, قرضہ لیے ہیں دینے کی نیت نہیں ہے. میرے بھائیو, جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے گا. قرض کا معاملہ ایسا ہے, بہت خطرناک معاملہ ہے. قرض کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازہ لایا جاتا تھا, صحابہ کرام کا جنازہ لا کر لایا جاتا تھا. آپ پوچھتے تھے علیہ دینن, کیا اس پر قرض ہے, اس پر قرض ہے؟ اگر کہا جاتا ہے اس پر قرض ہے تو آپ کہتے صلوا علی صاحبکم, میں نماز نہیں پڑھاتا اس کی, تم نماز پڑھ لو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ کے پاس شفاعت ہے, اور اللہ کے رسول کی شفاعت واجب ہے. اللہ کے رسول کی شفاعت اللہ کے یہاں واجب ہے. لہذا آپ کہتے تھے اللہ کے رسول کا ہمارے لیے آپ کی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا جو معاملہ تھا وہ تھا کہ آپ کہتے آلے دینن, کیا اس پر قرض ہے؟ اگر قرض ہے تو کہتے میں اس کی نماز نہیں پڑھاتا. اندر لگائیے, صحابہ کرام کیا جانثار تھے, جانے قربان کر چھڑکنے والے, جانے قربان کرنے والے. مال کو مال نہیں سمجھا, جان کو جان نہیں سمجھا, بچوں کو بچہ نہیں سمجھا, گھر کو گھر نہیں سمجھا, اپنی جانے قربان کرنے والے وہ صحابہ کرام. اللہ کے رسول موجود ہیں, نماز نہیں پڑھانے, نماز جنازہ. اندر لگائیے قرض کا معاملہ کتنا سخت ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت جبرائیل آئے اور کہا اور بات بتا دی. اللہ کے رسول نے سنائی لوگوں کو, کیا کہا؟ کہ جب شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اور اس کا پہلا پتر خطرہ زمین پہ گرتا ہے, اس کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں, تمام گناہ معاف, شہید کے لیے سب معاف. بھی تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا سب معاف سب معاف. پھر فرمایا الا الدین, ہاں قرض معاف نہیں ہے, قرض معاف نہیں ہے. اندازہ لگائیے شہید کا اللہ کیا کیا مرتبہ ہے, کیا درجہ ہے, اندازہ نہیں کر سکتے آپ شہید سے کیا مرتبہ ہے. شہید ہو کے اللہ کے دربار میں پہنچنا, اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ, میری تمنا تو یہ ہے کہ میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی, اور ایک ایک جان میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. میرے بھائیو, جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا. جنت ایسے اللہ نے بنائی ہے, جانے کے بعد کوئی واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے. فرمایا الا شہید, سوائے شہید کے. کیوں آئے گا, کیوں آنے کی تمنا کرے گا؟ دیکھیے گا کیا اکرام ہے اللہ کے نزدیک, کیا اعزاز, کس طرح اللہ تعالیٰ اعزاز فرمائیں گے شہید کا. وہ دیکھیے گا, جب اپنے اعزاز کو دیکھے گا, اپنے اکرام کو دیکھے گا, تو اللہ سے کہے گا یا اللہ ایک مرتبہ اور بھیج, دنیا میں جاتا ہوں اور شہید ہو جاتا ہوں, جاتا ہوں اور شہید ہو جاتا ہوں. میرے بھائیو, یہ مقام ہے شہید کا. لیکن فرمایا الا الدین, قرض معاف نہیں ہے, قرض معاف نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا جبرائیل نے آ کر مجھے ابھی یہ بات کہی کہ کہو الا الدین, قرض معاف ہے, قرض معاف نہیں ہے. میرے بھائیو, آپ کے ذمہ قرض ہے, پہلے قرض ادا کیجیے. حج میں جانے سے پہلے اپنے قرض ادا کیجیے. اور بعض لوگ ایسے لوگ بھی, ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں, کچھ سامان نہیں ہے, چل دیے سامان نہیں, اللہ انتظام کرنے والا ہے, ایسے بھی توکل کا, ایسا توکل نہیں چاہیے. وہ چلتے ہوا جو اور توشا لو, کھانے پینے کا سامان لو, اپنے ذرائع اسباب اختیار کرو. یہ نہ کہو کہ اللہ کھلائے گا, وہاں ہم اللہ کے گھر میں جائیں گے, ہم خدا کے مہمان ہیں, اللہ کے مہمان ہیں, اللہ بھی کھلائے گا پلائے گا. وہاں جا کر ہاتھ پھیلانا اور لوگوں سے ضرورت مانگنا یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ تزوجو, اپنا توشا لو, اپنا سامان لو, ضرورت کی چیزیں لو, وہاں جا کر مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. ہاں, جب یہ شرائط پورے ہو جائیں, آپ کے ذمہ قرض نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسے موجود ہیں, آپ جلدی حج کیجیے. حج کرنے میں دیر نہ کیجیے. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ آدمی حج سے پہلے چلا گیا, حج نہیں کیا, مال تھا, پیسہ تھا, روپیہ سب کچھ تھا, پھر بھی حج نہیں کیا, وصیت بھی نہیں کر کے گیا, پھر بھی اس کے ترکے سے حج کروانا فرض ہے. اس کے ترکے سے حج بدل, ہم کہتے ہیں حج بدل کرانا, حج بدل کرانا فرض ہے. اسی طریقے سے ایسا آدمی ہے کہ پیسہ موجود ہے مگر جانے کے لیے بہت بیمار ہے, ایسا بیمار ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا, اپاہج ہے, مان لیجیے اپاہج ہے, یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ جانے کی اس کو قدرت نہیں ہے, تو ایسا آدمی بھی دوسرے کے ذریعے حج کروا سکتا ہے, دوسرے کے لیے حج کے لیے بھیجے اور وہ اس کی طرف سے حج کرے. ہاں یہ ضروری ہے, اگر کسی نے اپنی طرف سے حج کروا لیا, بیمار تھا, اچھے ہونے کی امید نہیں تھی, مان لیجیے اچھے ہونے کی امید نہیں تھی, بہت بیمار تھا, اپنی طرف سے اس نے حج کروا لیا اور حج ہو گیا, ہونے کے بعد یہ اچھا ہو گیا, وہ اچھا ہو گیا, یہ حج کروانے والا کیا ہو گیا, اچھا ہو گیا, کیا دوبارہ حج کروانا پڑے گا؟ کہا نہیں نہیں حج دوبارہ کروانے کی ضرورت, حج ادا ہو گیا. اس وقت وہ بیمار تھا, اچھے ہونے کی پوزیشن نہیں تھی, اس کو حکم یہ تھا کہ حج بدل کراؤ اور اس نے حج بدل کیا اور کرنے کے بعد وہ حج ادا ہو گیا. لہذا اگر یہ شخص اچھا بھی ہو جائے تو ابھی اس پر حج پر اس کا فرض حج ادا ہو گیا. ایک بچہ ہے, بچہ حج کرتا ہے, کیا اس کا حج ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے, ایک قافلے کی ملاقات ہوئی, کہا کون, من القوم, کون لوگ ہیں؟ کہا مسلمون, مسلمان ہیں. کہا کہاں حج کو جانے چل رہے ہیں؟ کہا مکہ میں روحہ, روحہ جائے گا نام ہے, وہاں ملاقات ہوئی. ایک عورت اس میں تھی, اس نے اپنے بچے کو اٹھایا, چھوٹا بچہ, کہا الحاظ حج, کیا اس کا حج ہوتا ہے کہ استاد؟ کہا ہاں ہاں اس کا حج ہوتا ہے, اس کا حج ہوتا ہے. کہا ولک اجر, حج اس کا ہوگا ثواب تم کو ملے گا, حج اس کا ہوگا. ہاں لیکن وہ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ حج کی استطاعت رکھتا ہے تو اس سے حج فرض نہیں ہوا. بغیر بلوغ کے, نابالغ کی بلوغ کی حالت میں, بلوغ سے پہلے وہ حج کرتا ہے تو حج فرض ادا نہیں ہوا, بالغ ہونے کے بعد اگر استطاعت ہے تو حج کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے کوئی آدمی حج بدل کرتا ہے تو حج بدل کروانے والے سے اس کا خرچہ پیسہ لے سکتا ہے, اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے اجرت بھی لے سکتا ہے, لیکن اجرت لینا اچھا نہیں ہے. اجرت لے کر بھی کر سکتا ہے لیکن اجرت لینا اچھا نہیں ہے, اس کے پیسے سے حج کر لے. اور جو حج بدل کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا حج کر چکا ہو. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو دیکھا, وہ کہہ رہا ہے لبیک انش برما, لبیک انش برما, کہہ رہا ہے لبیک انش برما, شبرما کی طرف حج کر رہا ہے. کہا کون ہے شبرما؟ کہا میرا رشتہ دار ہے. کہا میرا رشتہ دار ہے؟ کہا اس کی طرف حج کر رہا. کہا کہ تم نے حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کہا میں نے نہیں کیا ہے. کہا حج عن نفسك, پہلے اپنی طرف سے حج کر لو اس کے بعد اس کا حج کرو. اگر کسی نے اپنا حج کچھ نہیں کیا اور دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے, اپنا حج نہیں کیا دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے, تو وہ دوسرے کی طرف سے نہیں ہوگا, اس کی طرف سے ہوگا. لہذا حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی طرف سے حج کر لے, اس کے بعد حج بدل کرے. اسی طریقے سے فقیر پر حج نہیں ہے, غریب پر حج نہیں ہے, فرض نہیں ہے, وہ کر لے گا ادا ہو جائے گا. اگر کسی آدمی نے کسی غریب کو حج کے لیے پیسے دیے تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اور احسان نہیں جتائے گا تو دوسروں کے پیسے لے کر بھی آدمی حج کر سکتا ہے اور حج ادا ہو جائے گا. حج کرنے کے بعد آدمی مدینہ منورہ جاتا ہے. مدینہ منورہ میں جب جاتا ہے, یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دیتا ہے. بہت بڑی سعادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پہ حاضری دینا, مسجد نبوی میں حاضری دینا بہت بڑی سعادت ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول کے روضہ اقدس پہ حاضری دینے کا اور حج کا کوئی تعلق نہیں ہے, حج کا کوئی حصہ نہیں ہے. حج کے پانچ فرض ہیں, حج کے پانچ فرض ہیں اور پانچ واجبات ہیں, باقی سنتیں ہیں. لبیک اللہم لبیک کہنا یہ سب سنت ہے. حج کے پانچ فرض ہیں, ایک ہے احرام باندھنا. احرام باندھنا فرض ہے, احرام باندھنا ہی ہوگا, باندھے گا ہی آدمی احرام باندھے گا. نمبر دو وقوف عرفہ کرنا, یہ حج کے ارکان ہیں, جن کو نہیں کرے گا تو حج نہیں ہوگا. پانچ حج کے ارکان ہیں, احرام باندھنا, عرفے میں کھڑا ہونا, دن میں کھڑا ہو کہ رات میں کھڑا ہو, دن میں کھڑا ہو جائے, اور جن میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, موقع نہیں ملا تو صبح تاجر تک رات تک بھی کھڑا ہو جائے تو حج ہو جاتا ہے. اگر وہاں سے عرفے کے میدان سے گزر جائے تو بھی ہو جاتا ہے. یاد رکھ لیجیے, وقوف عرفہ حج کا رکن ہے, احرام حج کا رکن ہے, وقوف عرفہ اور طواف افاضہ جو آخر میں کرتے ہیں یہ بھی رکن ہے. اور سعی کرنا یعنی صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا کتنا ہوا, چار ہو گئے. اور نمبر پانچ حلق کرنا یا بال چھوٹے کرنا, جو چاہے کر لیجیے. حلق کریں گے تو زیادہ ثواب ہے اور بال کٹائیں گے تو کم ثواب ہے. والدین کو زیادہ ثواب ہے, مقصرین کو کم ثواب ہے. تو پانچ خلاصہ حج کا خلاصہ یہ ہے, پانچ فرض ہیں, پانچ رکن ہیں حج کے. احرام باندھنا, عرفے میں کھڑا ہونا, طواف افاضہ کرنا, سعی کرنا اور بال کٹانا یا منڈانا. یہ پانچ فرض ہیں جن کا کرنا ضروری ہے. اور پانچ چیزیں حج میں سنت ہیں, واجب ہیں. یاد رکھیے, نماز میں آپ واجب کہیں گے فرض کہیں گے دونوں ایک ہی ہے. نماز میں 17 فرض ہیں, 17 رکن ہیں, 17 واجب ہیں. واجب بولے تو بھی فرض, فرض بولے تو بھی واجب, دونوں اصطلاح ایک ہی ہے, دونوں فرض نہیں ہے. لیکن جب حج میں آپ فرض اور رکن, فرض اور واجب بولیں گے دونوں الگ الگ ہے. وہاں فرض الگ ہے, وہاں واجب الگ ہے. واجب کی اصطلاح, واجب چھوٹ جائے گا تو ایک بکرا ذبح کریں گے, اور اگر بکرا ذبح کر نہیں سکتے, استطاعت نہیں ہے, تو 10 روزے رکھیں گے, 3 روزے وہاں پر, 7 روزے وہ سب آتی نہیں تھا رجا تم پھر کاشرت تم کہاں ملا, 3 روزے وہاں رکھیں گے اور 7 روزے آنے کے بعد رکھیں گے. پانچ رکنے ہیں اور پانچ جو ہیں واجبات ہیں. نمبر ایک واجب یہ ہے, میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. میقات, میقات کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول نے چاروں طرف سے آنے کے لیے حدود متعین کیے ہیں. ذو الحلیفہ ہے, جو حفا ہے, یلملم ہے, جو شام کی طرف سے آئے, جو یمن کی طرف سے آئے, جو مصر کی طرف سے آئے, جو ہندوستان کی طرف سے آئے, وہ میقات میں آنے سے پہلے پہلے احرام باندھ لیں. وہاں پر جگہ بنی ہوئی ہیں, مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں, غسل خانے بنے ہوئے ہیں, وہاں پر آدمی رک لے اور کیا کر لے, آدمی وہاں پر احرام باندھ لے. تو احرام باندھنا میقات سے, اگر کوئی بغیر احرام کے میقات پار کر لے گا دم واجب ہو جائے گا. بغیر احرام کے میقات پار کرے گا, نکل گیا وہاں سے, آگے نکل گیا. لہٰذا ہوائی جہاز سے جاتے ہیں جو لوگ, وہ بمبئی سے ہی کیا کرتے ہیں, احرام مان لیتے ہیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میقات کا میقات گزر جائے اور آدمی بغیر احرام کے دم دینا پڑے گا. نمبر واجبات میں سے نمبر ایک واجب یہ ہے کہ آدمی دسویں, اور نمبر دو میقات سے احرام باندھنا, نمبر دو دسویں رات مزدلفہ میں گزارنا. دسویں رات کا مطلب آپ عرصے میں کھڑے ہوئے, نواں دن, نواں دن گزرنے کے بعد کون سی رات آئے گی؟ دسویں کی رات. عرصے میں دن گزارنے کے بعد آپ کہاں آئیں گے؟ آپ کہاں آئیں گے؟ مزدلفہ آئیں گے. مزدلفے میں رات گزارنا واجب ہے. جو واجب ہوئے, نمبر تین مینا میں رات گزارنا. اس کے بعد مینا آتے ہیں, رمی کرتے ہیں, تاکہ مینا میں رات ہو, تو تین ہو گئے. اور اس کے بعد رمی کرنا پتھر مارنا. اور نمبر پانچ طواف وداع کرنا. یہ پانچ چیزیں فرض ہیں, پانچ چیزیں واجب ہیں. پانچ چیزیں واجب اور ایک بار سن لیجئے, میقات سے احرام باندھنا, دسویں رات مزدلفہ میں گزارنا, مینا میں رات گزارنا, طواف وداع کرنا اور رمی کرنا. یہ پانچ واجب ہیں, یہ پانچ فرض ہیں. پورا کر لیے حج ہو گیا. ایک عورت ہے جا نہیں سکتی ہے, ساتھ میں محرم نہیں ہے, شوہر ہے محرم ہے, ٹھیک ہے, حج یہ فرض ہے. تو اگر محرم نہیں ہے اور معتبر عورت موجود ہے تو معتبر عورت کے ساتھ عورت بغیر محرم کے لیے حج یہ فرض جا سکتی ہے, نفل نہیں. ایک حج فرض ہو گیا, اس کے بعد جو آپ حج کریں گے وہ سب نفل ہے. اور آدمی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, شروع میں تو حج میں تو چلا گیا, حج میں اس کو شروع میں جانے کے بعد پھر دیر بھی جاتا ہے, اس کو شوق ہوتا ہے حج میں جانے کے بعد, لوگوں کو شوق, ایک دو تین چار پانچ شوق, برکتیں دیکھتا ہے, حج کی برکتیں دیکھتا ہے. اللہ نے کہا ہے, کہا ہے خود, لیے شادی منا پہ آ رہا ہوں, وہ حج میں جائیں تاکہ اپنے منفعات کو دیکھیں. حج کو جا کر کوئی غریب نہیں ہوا, حج کو جا کر کوئی فقیر نہیں ہوا, کوئی ضرورت مند نہیں ہوا. حج میں جانے کے بعد اللہ ضرورتیں پوری فرماتے ہیں, ضرورتیں پوری فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. لہذا آدمی کو یہ حج کرنے کے بعد اور حج کا شوق ہوتا ہے. نفلی حج اگر لوگوں کی ضرورتیں موجود ہیں اس سے زیادہ حقدار لوگ موجود ہیں اور تکلیفیں کرنے موجود ہیں, ان تکلیفوں کو چھوڑ کر, پریشانیوں کو چھوڑ کر, اور ضرورت مند لوگ موجود ہیں, ان کو دین دے بغیر ان پیسوں سے حج کو چلا جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ اور اپنے زمانے کا بہت بڑے ولی عبداللہ بن مبارک, حضرت عبداللہ بن مبارک حج کو جا رہے تھے, ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے, حج کو جا رہے تھے, قافلہ ساتھ میں تھا, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, معلوم ہے جب آدمی حج کو جاتا ہے کئی منزلیں ہوتی, ایک منزل میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا, ڈالنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا ایک گھر سے ایک لڑکی نکلی, ایک لڑکی نکلی, اور لڑکی نکلنے کے بعد وہ کچرا جہاں پھینکتے ہیں نا, جہاں کچرا پھینکتے ہیں, وہ وہاں گئی اور جا کر اس نے ایک مرغی اٹھائی, اور وہ مرغی اٹھا کر, وہ مری ہوئی مرغی تھی, مری ہوئی مرغی کو اٹھایا اور جلدی جلدی سے انہیں کپڑے میں چھپایا, اور کپڑے میں چھپا کر سیدھے گھر لے کر گئے. حضرت عبداللہ بن مبارک کو فکر لائق ہوا کہ آخر یہ بچی جو ہے مری ہوئی مرغی لے کر گئی, مری ہوئی مرغی کچرے میں پڑی ہوئی تھی, تو عبداللہ بن مبارک کو فکر ہوئی, تو انہوں نے گھر میں خبر معلوم کی, گھر میں آدمی بھیجا کیا بات ہے, تو گھر سے اطلاع آئی کہ ہم ایسی حالت میں ہیں کہ ہمارے لیے مردہ کھانا جائز ہے. ایک کبھی کبھی ایسی حالت بھی آ جاتی ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, کبھی ایسی حالت کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے گھر میں اور یہ نوبت آ گئی ہے کہ مردہ کھانا ایسی حالت میں جائز ہے, بلکہ مردہ کھا کر جان بچانا ضروری ہے, یاد رکھیے, ایسی حالت میں مردہ کھا کر جان بچانا, معلوم ہوا کہ گھر کی ایسی حالت ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا, کہا لوگوں آج میرا حج یہیں ہو گیا, آج میرا حج یہیں ہو گیا, میں حج چھوڑتا ہوں, حج کو نہیں جاتا ہوں, اپنے پیسے ساتھیوں کے پیسے ہم اس بار یہ کریں گے, انہوں نے کہا ہم اس بار یہ کریں گے, اپنا روپیہ پیسہ ان گاؤں والوں میں تقسیم کر دیں گے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ہم گھر واپس چلے جائیں گے. میرے بھائی کبھی کبھی تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں, انہوں نے پھر کیا کیا, پیسے پورے نکالے اپنے اور گاؤں کے ضرورت مند لوگوں کو معلوم کیا کہ ایسی ضرورت ہے لوگوں کو, اور ایسے لوگ پریشان ہیں کہ اتنے پریشان ہیں کہ مردہ کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں اور ہم حجوں نفلی پر نفل پر نفل حج کیے جا رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. تمام پیسے جمع کیے, جمع کرنے کے بعد وہ پیسے پورے غریبوں میں تقسیم کر دیے اور گھر واپس ہو گئے. یہ واقعہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضرورتیں پڑی ہوئی ہیں, بہت سے لوگ محتاج ہیں, اس سے بھی بڑی ضرورتیں موجود ہیں, لیکن حج جانے کا شوق کہ اور حج کو جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں جا رہے ہیں, معلوم یہ درست نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے ضرور جائیے. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ شخصیت تھی کہ ہر سال حج کیا کرتے تھے, ہر سال بلا ناغ حج کرتے تھے, لیکن جب اس گاؤں کی حالت معلوم ہوئی کہ ایسی ضرورت ہے تو اپنا حج چھوڑا, گھر آ گئے اور اپنے پیسے تقسیم کر دیے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حج کے آخر میں جو ہم جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جاتے ہیں, وہاں چومنا, وہاں بوسا لینا درست نہیں ہے, اس جالیوں سے چمٹنا بھی درست نہیں ہے. میں نے کہا تھا جو جس جگہ جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کرنا عبادت ہے. چمٹنا کہاں پر, چمٹنے کی جگہ ہے, سجدہ کرنے کی جگہ ہے, بوسا لینے کی جگہ ہے, طواف کرنے کی جگہ ہے, جہاں جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے مومن اسے کرنے کا پابند ہے. کہاں چمٹنے کہا گیا, کہاں ملتزم میں چمٹو, چمٹ کے دعا کرو, اور چمٹ کے دعا کرتا ہے آدمی روتا ہے. میں ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں, حج کو گیا واپس آیا, بڑا بہادر اور بڑا طاقتور اور نوجوان ہستا کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ پیشہ زندگی میں کبھی رویا نہیں, بہت بہادر شخص اور بہت مضبوط ہمارے گاؤں کا ہی شخص. میں نے اس سے پوچھا حج کو گئے کہاں گیا, کہا کیا ہوا, کہا ملتزم پر گئے تھے, کہاں گیا تھا, کہا کیا ہوا, کہا میں وہ ملتزم پر گیا, بہت دیر میں جگہ ملی اور جانے کی وجہ چمٹا تو ایسا رویا ایسا رویا ایسا رویا, کہنے لگا میں ایسا زندگی میں کبھی کبھی, کہنے لگا مولانا میں زندگی میں کبھی رویا نہیں, میں زندگی میں کبھی بھی نہیں رویا, لیکن وہاں جا کر مجھے ایسا رونا آیا, کہتا تھا ایسا رونا آیا, گھنٹوں میں روتا رہا اور کھڑے ہو کے چمٹ کے روتا رہا. وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ زندگی میں آدمی نہیں رویا, وہاں جا کر روتا ہے اور ہچکیاں باندھ باندھ کے روتا ہے, آواز سے روتا ہے, اور خود کہنے لگا کہ اتنا رویا کہ چمٹ کے جب واپس آ گیا تو روتا رہا, اور لوگ پوچھتے رہے کہ بھائی تو رو رہا ہے, تو رو رہا ہے, تجھے کیا ہو گیا, رو رہا ہے, کہا اتنا رویا کہ رونا بند ہی نہیں ہوتا, زندگی میں پہلی بار کیا اتنا رویا تھا, کبھی رویا نہیں. تو میرے بھائیوں جہاں وہ جگہ ہیں وہاں پر آدمی جائے, وہ متبرک جگہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جائے تو کیا کہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے جا کر. یہاں پر ہم ضرور کہیں گے, کہیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم, اے اللہ تیرے رحمتیں بھیج جس پر, تیرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی پر. اور وہاں ہم پہنچیں گے تو سامنے اللہ کے رسول کا کی قبر موجود ہے, جالی کے اندر ہی موجود ہے, اور ہم نے دیکھی وہ زمین مسطح ہے, وہاں سے اندر کچھ نہیں ہے, پھر مٹی ہے, پردہ لگا ہوا ہے, لوگ قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آدمی چاہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور میرے بھائیوں, اپنے ساتھیوں کی طرف سے اور جنہوں نے آپ کو پیغام دیا ہے ان کی طرف سے بھی سلام پہنچائیے. بہت متبرک جگہ ہے, بہت ظاہر بات ہے آدمی کی بڑی سعادت ہے. دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر, دونوں ابو بکر بھی اور عمر بھی دونوں اس کمرے میں ہیں. وہ حضرت عائشہ کا کمرہ ہے, جس کس کا کمرہ ہے وہ, اس وقت وہ مسجد نبوی اتنی ہی تھی, وہ مسجد نبوی اتنی ہی تھی اس وقت. وہ کیا تھا, بازو میں ہی مسجد کے بازو میں پورے کمرے تھے, جس کے ازواج متحرات تھے, نو یا گیارہ بیویاں سب کے کمرے بازو میں پورے یوں اندر سے آ سکتے تھے ایسا مسجد میں. تو حضرت عائشہ کا کمرہ ہے, اسی کمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, آپ کا وہیں انتقال ہوا, آپ اللہ کو وہیں پہرے دے. اور آپ کے انتقال وصال کے بعد یہ بحث ہوئی کہ آپ کو کہاں دفنایا جائے, تو حضرت ابو بکر کو باتیں معلوم تھی, معلوم ہے اس وقت انتقال کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے, کسی قریے میں گئے ہوئے تھے, اطلاع ملی اور فوراً بھاگ کے چلے آئے. ٹائم لاش رکھی ہوئی, میت رکھی ہوئی بھی ہے, چہرے سے پردہ ہٹایا اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسا دیا, بوسا دے کر کہا ما آتی حین ومیتن یا رسول اللہ, اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ تھے, زندہ تھے تو کتنے پیارے تھے, اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کتنے پیارے ہیں. تمام مسائل حضرت ابو بکر کو معلوم تھے. حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا نبی کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں اس کی موت ہوتی ہے, وہیں اسی جگہ حضرت عائشہ کے کمرے میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں پر قبر کھوجی گئی اور وہیں پر آپ کو دفنایا گیا. حضرت ابو بکر کون, عائشہ کے کون, حضرت عائشہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون, شوہر, اور ابو بکر کون, ابا, ایک طرف ابا اور ایک طرف شوہر. اس کے بعد ابو بکر کا انتقال ہوا, بیٹی کا کمرہ ہے, بیٹی سے پوچھا کہا میں دفن ہونا چاہتا ہوں, کمرہ حضرت عائشہ کا تھا, وہ کہا ابا ٹھیک ہے آپ دفن ہو جائیے, پہلے سے چاہتے ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ کی تمنا یہ تھی کہ ایک طرف تو شوہر ہے اور ایک طرف تو ابا ہیں, تیسری میری جگہ ہوگی, یہ طے کر رکھا تھا دل میں, سوچ کے رکھا تھا. لیکن وہ عجیب اشار کرنے والے, یہ دینے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ آدمی لاکھوں نہیں کروڑوں کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی, لیکن وہ قربان کرنے والے تھے اپنے آپ کو. حضرت عمر کا انتقال ہوا, شہید ہوئے, برچھا مارا گیا, خون بہ رہا تھا, پیغام کہہ رہا بھیجا حضرت عائشہ کو, کیا عائشہ سے بات پوچھو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ آرام کروں آخری آرام کا جہاں میرے دونوں ساتھی سو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر, میری تمنا ہے کہ میں وہاں جا کر وہاں میں بھی وہاں آرام کروں, میری آخری آرام گاہ بھی وہاں ہو. حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا, رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے, اپنا قربانی دے دی, وہ جگہ جو اپنے لیے رکھی تھی اپنا کمرہ تھا وہ دے دیا. دینے کے بعد حضرت عمر کو یہ خدشہ دل میں گزرا, حضرت عمر کا جلال مشہور تھا, ان کا دبدبا روب مشہور تھا, ان کا خوف مشہور تھا. حضرت عمر نے اپنے لوگوں سے کہا ہو سکتا ہے حضرت عائشہ نے میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دے دی ہو, لہذا ایسا کرو جب میرا انتقال ہو جائے, میری جان چلی جائے اور میرا جنازہ لے کر تم جاؤ, تو حضرت عائشہ سے دوبارہ اجازت مانگنا, زندگی میں ہو سکتا ہے مروت میں دے دی ہو, مروت میں مرنے کے بعد تو کوئی مروت نہیں ہے, جان چلی جانے کے بعد کیا مروت ہے, آپ میرا جب جنازہ لے جاؤ تو پوچھو اس سے اجازت ہے, اگر وہ اجازت دیتی ہے تو وہاں دفناؤ, اور اگر وہ کہتی اجازت نہیں ہے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ. کیا انصاف تھا, کیا دل کی صفائی اور پاکیزگی تھی, کیا ان کا معاملات کے صفائی کے معاملات, اور ویسی ہی وجہ سے انہوں نے کہا جنازہ جب چلا لے جایا گیا, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ کیا اجازت ہے دفنانے کی, کہا کہ میں نے زندگی میں اجازت دی, اب بھی اجازت ہے, اور میں آج اس جگہ کو اس کے لیے ان کے لیے اللہ کے لیے قربان کرتی ہوں,
اور مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے اور عمر کو یہاں دفنایا جائے. تو اتنی کی جگہ چھوٹا سا کمرہ, چھوٹا سا کمرہ. حضرت رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا تھا تو حضرت عائشہ سوئی رہتی تھی کمرے میں, اور تحجد پڑھتے تھے تو پاؤں حضرت عائشہ سمیٹ لیتی تھی. اتنا چھوٹا سا کمرہ کہ پاؤں سمیٹنا پڑتا تھا, ورنہ حضور کی پریشانی لگتی تھی. حضرت عائشہ کے پاؤں کو سمٹاتے تھے اور آپ سجدہ کرتے تھے. اندر لگائیے تین آدمی کی جگہ ہے. اور پھر حضرت عائشہ کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عام قبرستان میں دفن کیا گیا. تو میرے بھائیو, جب ہم وہاں پہنچے, مقدس جگہ ہے, ممبر بھی ہے, اور آپ کا وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. کہاں؟ ما بین قبری و ما بین ممبری, ممبر اور میرے قبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کی جگہ ہے. اور وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہاں بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی. تو میرے بھائیو, وہاں پہنچے, بہت بڑی سعادت ہے. اور وہاں سلام پہنچانا اور خود بھی سلام کرنا, پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر حضرت ابو بکر کو, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کریں. اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کے حج کو قبول فرمائے, ہم سب کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.